يا رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام اور ہماری زندگی، یہ خطبات ہیں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے. عنوان ہے گناہگار کو تانا مت دیجئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے اور اس گناہ کا تانا دے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو یہ تانا دینے والا شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود وہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے گا. مثلا ایک شخص کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں گناہ کے اندر مبتلا تھا یا مبتلا ہوا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس نے توبہ بھی کر لی ہے، تو جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے اس گناہ کی وجہ سے حقیر سمجھنا اس کو، یا اس کو آر دلانا یا اس کو تانا دینا کہ تم تو فلاں شخص ہو اور فلاں حرکت کیا کرتے تھے، ایسا تانا دینے والا خود گناہ کی بات ہے، ایسا تانا دینا خود گناہ کی بات ہے. اس لیے کہ جب اس شخص نے توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف کر لیا، اور توبہ کرنے سے گناہ صرف معاف نہیں ہوتا بلکہ نامہ اعمال سے وہ عمل مٹا دیا جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کا گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیا، لیکن تم اس کو اس گناہ کی وجہ سے حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہو، یا اس کو تانا دے رہے ہو، یا اور اس کو برا بلا کہہ رہے ہو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناگوار ہے. یہ تو اس شخص کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس نے گناہ سے توبہ کر لی، اور اگر پتہ نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی ہے یا نہیں، لیکن ایک مومن کے بارے میں احتمال تو ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی یا آئندہ کر لے گا. اس لیے اگر کسی نے گناہ کر لیا اور آپ کو توبہ کرنے کا علم بھی نہیں ہے، تب بھی اس کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں، کیا پتہ اس نے توبہ کر لی ہو. یاد رکھیے، نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گناہگار سے نہیں. نفرت معاصی سے ہونی چاہیے اور نافرمانی سے ہے، لیکن جس شخص نے معصیت اور نافرمانی کی ہے اس سے نفرت کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، بلکہ وہ گناہگار ترس کھانے اور رحم کے قابل ہے کہ وہ بیچارہ ایک بیماری کے اندر مبتلا ہے. جیسے کوئی شخص کسی جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو اب اس شخص کی بیماری سے تو نفرت نہیں ہوگی، اب اس شخص کی بیماری سے تو نفرت ہوگی، لیکن اس بیمار سے نفرت کرو گے کہ چونکہ یہ شخص بیمار ہے اس لیے نفرت کے قابل ہے؟ ظاہر ہے کہ بیمار کی ذات سے قابل نفرت نہیں ہے، بلکہ اس کی بیماری سے نفرت کرو، اس کو دور کرنے کی فکر کرو، اس کے لیے دعا کرو، لیکن بیمار نفرت کے لائق نہیں، وہ تو ترس کھانے کے لائق ہے کہ یہ بیچارہ اللہ کا بندہ ہے، کس مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا. حتیٰ کہ کوئی اگر شخص کافر ہے تو اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کی ذات سے نفرت مت کرو، بلکہ اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائیں، آمین. دیکھیے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کتنی تکالیف پہنچایا کرتے تھے، آپ پر تیر اندازی ہو رہی ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کے جسم کے کئی حصے خون سے لہولہان ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اس وقت جو زبان پر کلمات آئے ہوئے تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ ان کو حقیقت کا پتہ نہیں. یہ دیکھیے کہ ان کی معصیت، کفر، شرک، ظلم اور زیادتی کے باوجود ان سے نفرت کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ یا اللہ یہ ناواقف لوگ ہیں، ان کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے، اس لیے میرے ساتھ یہ لوگ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. لہذا جب کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھو تو اس پر ترس کھاؤ، اس کے لیے دعا کرو اور کوشش کرو کہ اس گناہ سے بچ جائیں، اس کو تبلیغ و دعوت کرو، لیکن اس کو حقیر نہ جانو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی توفیق دے دیں اور پھر وہ تم سے آگے نکل جائے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ قدس اللہ سرہ کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے بھی سنا اور حضرت ڈاکٹر عبد الحی قدس اللہ صلی اللہ علیہ سے بھی سنا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ ہر مسلمان کو اپنے سے حالاً اور ہر کافر کو اپنے سے احتمالاً افضل سمجھتا ہوں. احتمالاً کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ اس وقت کفر کے اندر مبتلا ہے، لیکن کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور وہ کفر کی معصیت سے نکل جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات اتنے بلند کر دے کہ وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے. اور جو شخص مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، کیا پتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معاملات ہیں. کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف معاملات ہوتے رہتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ مختلف معاملات کرتے رہتے ہیں. کسی کے بارے میں ہم نے کیا رائے کا ظاہر کریں کہ وہ کیسا ہے، اس لیے میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس میں جھوٹ اور غلط بیانی کا استعمال تو نہیں ہے، ویسے ہی مروطن یہ کہہ دیا کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. یقیناً ایسا سمجھتے ہوں گے تو تبھی فرمایا. بہرحال کسی کو بھی حقیر سمجھنا چاہے وہ کتنا اور گناہگار اور معصیت کی وجہ سے ہو جائز نہیں. یہ حقیر سمجھنے کی بات ان لوگوں میں خاص طور پر پیدا ہو جاتی ہے جو دین کی طلب پلٹتے ہیں. مثلاً شروع میں ان کے حالات دین کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے، بعد میں دین کی طرف آئے، نماز روزے کے پابند ہو گئے اور وضع قطع لباس پوشاک شریعت کے مطابق بنا لیا، مسجد میں آنے لگے، نماز باجماعت کے پابند ہو گئے. ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ تم تو اب سیدھے راستے پر آ گئے ہو. اور یہ سب مخلوق جو گناہوں میں منہمک ہیں، یہ سب تباہ حال ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں یہ لوگ ان کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور حقارت سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان پر دلخراش انداز میں اعتراض کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے نتیجے میں شیطان ان کو عجب میں، بڑائی میں، تکبر میں اور خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے. اور جب انسان کے اندر اپنی بڑائی اور خود پسندی آ جائے تو یہ چیز انسان کے سارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہے. اس لیے جب انسان کی نظر اس طرف جانے لگے کہ میں بڑا نیک ہوں اور دوسرے برے ہیں، تو بس انسان عجب میں مبتلا ہو گیا اور عجب کے نتیجے میں اس کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، یعنی ضائع ہو گئے. اس لیے کہ وہ عمل مقبول ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے. اور جس عمل کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اس لیے کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کافر اور فاسق اور فاجر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان دوسرے کو کسی بیماری کے اندر مبتلا دیکھے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی کثیرا ممن خلق تفضیلا. اے اللہ، آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے اس بیماری سے عافیت عطا فرمائی جس بیماری میں یہ مبتلا ہے، اور بہت سے لوگوں پر آپ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی، یعنی بہت سے بیماریوں میں مبتلا ہے لیکن آپ نے مجھے صحت عطا فرمائی. کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی کسی ہسپتال کے پاس سے گزرتا ہوں تو الحمدللہ یہ دعا پڑھ لیتا ہوں اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ ان بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، میں تو جب کسی شخص کو گناہ یا معصیت میں مبتلا دیکھتا ہوں تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں. مثلا راستے سے گزرتے بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ لوگ سینما دیکھنے کے لیے یا اس کا ٹکٹ خریدنے کی لائن کے لیے کھڑے ہیں، ان کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھا. اس دعا کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بیمار ترس کھانے کے قابل ہے، اس طرح جو شخص گناہ میں مبتلا ہے وہ بھی ترس کھانے کے قابل ہے، اور وہ اس مصیبت میں مبتلا ہے اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اس کو اس مصیبت سے نکال دیں۔ کیا معلوم آج جو لوگ گناہ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہیں، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دیں اور پھر وہ تم سے آگے نکل جائیں، اس لیے کس بات پر تم اتراتے ہو؟ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے تم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ہوئی تو تم ان کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دے، آمین۔ بہرحال کفر سے نفرت ہو، گناہ سے، معصیت سے اور نافرمانی سے نفرت ہو، لیکن آدمی سے نفرت مت کرو بلکہ اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرو۔ جب اس سے کوئی بات کہنی ہو تو نرمی اور شفقت سے کہو، ہمدردی اور محبت سے کہو، تاکہ اس پر اثر انداز بھی ہو۔ ہمارے سارے بزرگوں کا معمول یہی رہا ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک آدمی کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے، اس کا ایک ہاتھ کاٹا ہوا ہے اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا قصہ ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص عادی قسم کا چور ہے، جب پہلی مرتبہ پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، جب دوسری مرتبہ پکڑا گیا تو پاؤں کاٹ دیا گیا، اور اب جب تیسری مرتبہ پکڑا گیا ہے تو اب اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، اس کے پاؤں چوم لیے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ اتنا بڑا چور ہے اور عادی چور ہے اور آپ اس کا پاؤں چوم رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اگرچہ اس نے بہت بڑا جرم اور گناہ کا کام کیا جس کی وجہ سے اس کو سزا دی گئی، لیکن اس شخص کے اندر ایک بہترین وصف ہے، وہ ہے استقامت۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ اس وصف کو اس نے غلط جگہ استعمال کیا، اس لیے جس کام کو اس نے اپنا مشغلہ بنایا اس پر ڈٹا رہا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر بھی اس کام کو نہیں چھوڑا، پاؤں کاٹ دیا گیا پھر بھی اس کام کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ موت کی سزا ہو گئی لیکن اپنے کام پر لگا رہا۔ اس سے پتا چلا کہ اس کے اندر استقامت کا وصف تھا، اور اسی وصف کی وجہ سے میں نے اس کے پاؤں کو چوم لیا۔ جو اللہ والے ہیں ہر جگہ جو ہے اچھا گمان جو ہے نا ان سے سیکھنے والا یہ بھی کہ اس کی چوری کا بھی گمان کیسے اچھا رکھا کہ استقامت ایک بڑی نعمت ہے، اور مگر اس نے اس کو غلط جگہ پہ لگا لیا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین پر استقامت، اپنے ایمان پر مستقیم رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، کیونکہ استقامت بڑی چیز ہے۔ نیکی پر آ جانا، نیکی کر لینا، نمازیں پڑھ لینا اور دینداری پہ چلنا تو ایک ہے، اس پہ استقامت جمے رہنا اصل کام ہے، اور یہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے اندر استقامت کا وصف تھا، اس وصف کی وجہ سے اس کے پاؤں چوم لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر یہ وصف عطا فرما دے۔ بہرحال جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آدمی سے نفرت نہیں کرتے، اس کی برائیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی برے آدمی کے اندر اچھائیاں ہیں تو وہ حاصل کرنے کے لائق ہیں، اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کی فکر کرو، اور اس کو محبت اور پیار سے سمجھاؤ، اور اسی سے جا کر بتاؤ، دوسرے سے اس کی برائیاں بیان کرتے مت پھرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اگر آدمی کے چہرے پر کوئی داغ دھبا لگ جائے اور وہ آدمی جا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آئینہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر یہ داغ لگا ہوا ہے، گویا آئینہ انسان کے عیب بیان کر دیتا ہے۔ اس طرح مومن بھی دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی جب ایک مومن دوسرے مومن کے اندر کوئی عیب دیکھے تو پیار سے، محبت سے بتا دے کہ یہ عیب تمہارے اندر موجود ہے، اس کو دور کر لو۔ جیسے اگر کسی انسان کے جسم پر کوئی کیڑا یا چونٹا چل رہا ہو اور اس کیڑے کو اس کے جسم پر یا کپڑوں پر چلتا ہوا دیکھ رہے ہو تو محبت کا تقاضا ہے کہ تم اس کو بتا دو کہ بھائی تمہارے جسم پر کہ یہ کیڑا چل رہا ہے، اس کو دور کر لو۔ اس طرح اگر مسلمان بھائی کے اندر کوئی دینی خرابی ہے، پیار محبت سے اس کو بتا دینا چاہیے تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اس لیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب تم کسی دوسرے کے اندر کوئی عیب دیکھو تو صرف اسی کو بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، دوسروں سے کہتے مت پھرو کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو آئینہ سے تشبیہ دی ہے، اور آئینہ صرف اسی شخص کو چہرے کے داغ دھبے بتاتا ہے جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہو، یعنی دوسروں کو نہیں بتاتا کہ فلاں شخص کے چہرے پر داغ دھبے لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی برائی یا عیب دیکھے تو صرف اسی سے کہے، دوسروں سے اس کا تذکرہ نہ کریں کہ فلاں کے اندر یہ عیب اور یہ برائی ہے، کیونکہ اگر دوسروں کے عیوب کے بارے میں بات کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں تمہاری نفسانیت شامل ہے، پھر وہ دین کا کام نہیں ہوگا۔ اگر صرف اسی سے تنہائی میں محبت اور شفقت سے اس کو عیب پر تنبیہ کرو گے تو یہ اخوت ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس کو حقیر اور ذلیل سمجھنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جائز یہ ہے کہ برا کام کرنے والے پر غصہ کرو، اس سے بوجھ کرو، لیکن مگر اپنے سے کم نہ سمجھو، اور کبھی تم کسی کی سزا اور تعدیب کے واسطے مقرر کیا جائے تو خبردار اپنے کو اس سے ہرگز اچھا نہ سمجھو۔ ممکن ہے کہ وہ خطا وار شہزادے کے مثل ہو اور تم نوکر جلاد کے درجے میں ہو۔ ظاہر ہے کہ خطا وار شہزادے کو بادشاہ جلاد کے ہاتھوں سزا دلوائے تو جلاد سے اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک آدمی برا کام کر رہا ہے اور کسی ناجائز کام گناہ کے کام میں مبتلا ہے تو اس پر غصہ کر سکتے ہو، اس سے بغض رکھ سکتے ہو، یعنی اس عمل سے نفرت کر سکتے ہو، کیونکہ اس کا یہ عمل قابل نفرت ہے، لیکن اس کو اپنے سے کم نہ سمجھو۔ یعنی ایک طرف اس کو برائی کو برائی سمجھو اور دوسری طرف اس کو اپنے سے کم تر بھی نہ سمجھو۔ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوں؟ اس بات کو دو لفظوں میں یوں سمجھو کہ فسق سے نفرت کرو، فاسق سے نفرت نہ کرو۔ یعنی فاسق کی ذات سے نفرت نہ کرو بلکہ اس کے فعل سے نفرت کرو، کفر سے نفرت کرو، کافر کی ذات سے نفرت نہ کرو، اور فاسق اور فاجر کو یہ سمجھو کہ یہ بیمار ہے۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کیا بیمار سے نفرت کی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ بیماری سے نفرت کی جاتی ہے، اس کو بڑی خراب بیماری لگ گئی ہے، لیکن بیمار پر انسان ترس کھاتا ہے کہ یہ بیچارہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، کسی برے کام کے اندر مبتلا ہے، تو برے کام سے نفرت کرو لیکن اس کی ذات پر ترس کھاؤ۔ فرماتے ہیں میرے سسر صاحب جناب بھائی شرافت اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، جب کا یہ تذکرہ فرمایا انہوں نے، جب وہ کسی ایسے آدمی کا ذکر کرتے کہ جو کسی گناہ یا برے کام میں مبتلا ہوتا تو یوں کہتے فلاں بیچارے بدعات میں مبتلا ہو گئے، اس لیے کہ بیچارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ شخص ترس کھانے کے لائق ہے کیونکہ وہ بیماری کے اندر مبتلا ہے، لہذا اس کا عمل قابل نفرت ہے لیکن اس کی ذات ترس کھانے کے لائق ہے۔ جب اس کی ذات ترس کھانے کے لائق ہے تو پھر اس کو اپنے سے کم تر سمجھنے کا کوئی جواز نہیں، بالخصوص اس نقطہ نظر سے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اس کے نتیجے میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے اور میں یہاں یہیں پڑا رہ جاؤں، اس لیے کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین سے واپسگی عطا فرما دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری طلب اور استحقاق کے بغیر الحمدللہ ایسے حلقے سے وابستہ کر دیا جو دین سے تعلق رکھتا ہے، لیکن دین سے وابستگی رکھنے والے حضرات جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دین سے وابستہ نہیں ہیں، جن کا دین سے تعلق نہیں ہے بلکہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، تو بسا اوقات ان کو دیکھ کر ان کی ذات سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے اور اپنی برتری کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم ان سے برتر ہیں۔ بس یہیں سے شیطان راہ مارتا ہے، اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ کسی کی ذات سے نفرت نہ ہو، اگر نفرت ہو تو اس کے عمل سے ہو۔ اس عمل کی وجہ سے اس پر ترس کھاؤ، ترس کھانے کے باوجود یہ سوچو کہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں اور یہ ہم سے آگے نکل جائیں۔ بار بار تذکرہ کرنا یہ مقصود کہ حسن معاشرت بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے اندر جو یہ برائیاں جڑ پکڑ چکی ہیں، ہم خود مبتلا ہیں۔ یہاں ہمارا جو بیان یا تذکرہ ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے جب کوئی آپس میں ذاکر حضرات یا کوئی آپس میں اہل نسبت بیٹھتے ہیں، جو فیض ہے تینوں کی طرح اعلیٰ سے ادنا کی طرف چلتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آنا اللہ کے لیے ہے، بیٹھنا اللہ کے لیے ہے۔ کسی سے تعلق، فرمایا بھی جاتا ہے کہ تعلق کسی سے ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور کسی سے نہ ملنا ہو یا کسی سے کوئی جدائی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ یعنی ہمارے لیے شریعت ہمارے لیے ایک معیار قائم کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت تھانوی کے یہاں ایسی پیری نہیں تھی کہ اصلاح کے لیے آنے والوں کو بس وظیفے بتا دیے۔ اب وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے وظیفے گھونٹ رہے ہیں، وظیفے پڑھنے کے نتیجے میں نفس اندر سے پھول رہا ہے۔ ہمارے حضرت کے یہاں بھی یہی ہے، بلکہ جب کوئی شخص یہاں ان کے تربیت کرانے آتا ہے تو اس کی واقعی تربیت کی جاتی ہے، اور تربیت کے ہی کے لیے کبھی ڈانٹنے کی، کبھی غصہ کرنے کی، کبھی سزا دینے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت والا سخت مشہور تھے، اور حضرت والا کے پاس جہاں اہل علم و فہم اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے، وہیں سے ایک سے ایک اکھڑا اور غیر تہذیب یافتہ آدمی بھی یہاں آتا تھا، اور حضرت ہر ایک کی اخلاقی تربیت فرماتے تھے۔ حسن معاشرت و معاملات میں کسی قاعدے یا اصول کے خلاف ورزی پر دو ٹوک بھی فرماتے تھے، اسی میں ہر ایک کے ساتھ اسی انداز سے پیش آتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا، اس نے کوئی خلاف اصول بات کی تو اس کو سمجھایا اور ڈانٹا، تو وہ دیہاتی کہنے لگا اجی حضرت ہم تو بیل ہیں۔ جواب میں حضرت نے فرمایا میں بھی تو قصائی ہوں۔ حضرت حامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دیہاتی جو آیا، دوبارہ سن لیں، چنانچہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا، اس نے کوئی خلاف اصول بات کی تو اس کو سمجھایا اور ڈانٹا، تو وہ دیہاتی کہنے لگا اجی حضرت ہم تو بیل ہیں۔ جواب میں حضرت نے فرمایا میں بھی تو قصائی ہوں۔ اسی طرح ہر ایک کے ساتھ علیحدہ معاملہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ ہوش پر وضو فرما رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی ایک بڑا سا تربوز لے کر آ گیا اور کہا لے مولوی تیرے واسطے لایا ہوں۔ اس کو کہا دھر دوں؟ حضرت والا وضو کرتے ہوئے فرمایا میرے سر پر دھر دے۔ اس دیہاتی نے وہ تربوز اٹھا کر آپ کے سر پر رکھ دیا، اور لوگ جلدی سے دوڑے کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غلطی میری ہے، میں نے ہی اس کو کہا تھا سر پر دھر دے۔ ایسے ایسے لوگ آیا کرتے تھے، اس لیے ان کی تربیت کے لیے بھی کہ کبھی آپ غصہ میں فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا فرض ہے کہ میں غصہ کروں، اس لیے کہ دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے، اگر یہ نہ کروں تو بدنیتی ہوگی اور امانت میں خیانت ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ میں جب بھی کسی پر غصہ کرتا ہوں تو الحمدللہ ذہن سے کبھی یہ بات غائب نہیں ہوتی کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ جلاد کو حکم دے کہ شہزادے کو کوڑے مارو۔ اب وہ جلاد اس حکم پر شہزادے کو کوڑے لگائے گا، لیکن عین اس وقت بھی جس وقت وہ جلاد کوڑے لگا رہا ہوگا اپنے آپ کو شہزادے سے افضل نہیں سمجھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے اور میں جلاد ہوں، لیکن مارے گا اس لیے کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل بھی کرنی ہے۔ الحمدللہ میں جس وقت کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں اور کسی پر کسی کام کا مواخذہ کر رہا ہوتا ہوں تو الحمدللہ اس بات کا استحضار رہتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے اور میں جلاد ہوں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو، میں اس سے افضل نہیں ہوں۔ دوسرا یہ کہ جس وقت ڈانٹ رہا ہوتا ہوں یا مواخذہ کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ آخرت میں میری اس طرح پکڑ نہ فرمائیے گا. اب دیکھیے جو آدمی اس نیت سے ڈانٹ رہا ہو کہ منکر سے روکنا اور اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے, کیا ہمیں حکم ہے؟ اس کا ہمیں حکم ہے. اور ہر ڈانٹ پر, ہر غصے پر ان دو باتوں کا استحضار رکھتا ہوں, اس کا غصہ بھی عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ بہرحال اس طرح یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ غصہ بھی ہو رہا ہے, برے عمل سے نفرت اور بغض بھی ہے, لیکن اس سے اس کو کمتر بھی نہیں سمجھا جا رہا, اس کو اپنے سے افضل بھی نہیں سمجھا جا رہا. لیکن یہ چیز مشق سے کسی کے آگے پامال ہونے سے, کسی کے آگے پامال ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل سے حاصل ہوتی ہے. سادہ لفظوں میں کہیں تو اللہ والوں کے ہاں خدمت میں پڑھ کر اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے حاصل ہوتی ہے. فرمایا کہ کام کرنے والوں کو دین کا کام کرنے سے دو مرض پیدا ہو جاتے ہیں, ایک کبر اور دوسرا تواضع مفرط. کبر تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر نگاہ کرنے لگ کے نماز پڑھ کر بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگے. اس کا علاج سمجھنا کہ تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے ہیں. کہ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے, شیطان اور بلم بعور کی حکایت اس کے نظیر ہے. تواضع مفرط ہے یہ کہ اس حد تک تواضع کرے کہ اعمال صالحہ کی بے قدری کرنے لگے. مثلا اس طرح کہ اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اس میں خشوع تو نہیں ہے, ذکر کرتے ہیں مگر انوار بالکل نہیں ہے, گویا کہ در پر دا خدا کی شکایت کرتے ہیں, گویا کہ در پر دا خدا کی شکایت کر رہے ہیں. اس کا علاج یہ کہنا ہے کہ اے اللہ, آپ کا شکر ہے آپ نے ہم کو ذکر و نماز کی توفیق دی, ورنہ ہماری کیا مجال تھی جو آپ کی بندگی کر لیتے. اس ملفوظ میں حضرت والا نے متضاد قسم کی بیماریوں کا ذکر فرمایا. جو لوگ دین کے کام میں لگتے ہیں, شیطان ان کو دین کے ذریعے بہکاتا ہے. شیطان کی اول کوشش تو یہ ہوتی ہے کوئی اللہ کا بندہ دین کے کام میں لگے ہی نہیں, بلکہ بندے کو نفسانی لذتوں معصیتوں میں اس طرح پھنسایا جائے کہ دین کے کسی کام کی طرف اس کی توجہ ہی نہ ہو, نہ نماز کی طرف اس کی توجہ ہو, نہ روزے کی طرف, نہ زکوٰۃ اور حج کی طرف اس کی توجہ ہو, بلکہ نفسانیت کے اندر پھنسا رہے. اگر کوئی شخص دین کے کام میں لگ گیا ہے تو اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ دین کا کام کر رہا ہے اس کو برباد کر دوں. چنانچہ شیطان اس کو برباد کرنے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے, ہمت نہیں ہارتا یہ. ان طریقوں سے دو طریقوں کا حضرت والا نے ملفوظ ذکر کیا ہے. پہلا طریقہ یہ کہ شیطان دین کے کام کرنے والے کے دل میں کبر, عجب, خود پسندی کے خیالات ڈالتا ہے. مثلا یہ کہتا ہے کہ دیکھ تو بہت پہنچا ہوا آدمی بن گیا ہے, تو بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے لگا ہے اور تو نماز اور جماعت کا پابند ہو گیا ہے. بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور فسق و فجور میں اندر مبتلا ہیں. اس کے نتیجے میں بڑا اپنی بڑائی اور بے نمازیوں کی حقارت دل میں آ جاتی ہے. اور جو انسان بے ظرف ہوتا ہے, جب ذرا نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا رجوع کرتا ہے, تو پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. ہم بھی اپنے اندر دیکھ لیں, بھائی ہمارا بھی کچھ اس سے ہٹ کر حال نہیں ہے. کسی نہ کسی درجے میں اندر کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے کہ دینداری پہ ہم تو الحمدللہ دیندار ہیں نا, ہم تو دین کے ساتھ وابستہ ہیں نا, ہم تو نمازی ہیں نا, ہم تو حضرت کے ساتھ تعلق ہے نا ہمارا. اسی کی اور نسبت کو بڑے اونچی نسبت سمجھ کے کبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عربی کی ایک مثال ہے کہ ایک مرتبہ ایک جلاہے نے دو رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد وحی کا انتظار شروع کر دیا کہ اب میرے اوپر وحی آئے گی. یہ ہم لوگوں کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذرا سی عبادت کی توفیق ہو گئی تو بس دماغ عرش مولا پر پہنچ گیا کہ ہم بڑے عابد, زاہد, متقی اور پارسا ہو گئے ہیں. یہ کبر ہے. اس کے علاج کے لیے حضرت والا فرماتے ہیں, اس کا علاج یہ سوچنا ہے کہ تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے, کہ تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے آدمی عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے ہیں, منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے, شیطان اور بلعم بعور کی حکایت اس کی نظیر ہے. آگے چل کے حکایت سنا رہے ہیں. یہ آدمی یہ سوچے کہ اگر میں نے تکبر کیا تو اس کے نتیجے میں یہ جو سب عمل جو میں کر رہا ہوں یہ سب عکارت ہو جائیں گے، اس کی نظیر شیطان ہے. اس لیے شیطان پہلے بڑی عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کا لقب طاؤس الملائکہ یعنی فرشتوں کا مور پڑ گیا، طاؤس الملائکہ پڑ گیا تھا. لیکن اس عبادت کے نتیجے میں دماغ میں خلل اور تکبر آ گیا. چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے انکار کیا اور یہ عقلی دلیل پیش کی کہ اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. بہرحال اس کے تکبر کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہو گیا الیعاذ باللہ. دوسری مثال بلم باعور کی بیان فرمائی. بلم باعور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص گزرا ہے، یہ بڑا عابد اور زاہد تھا بلکہ مستجاب الدعویٰ تھا، یعنی جو دعا کرتا وہ فوراً قبول ہو جاتی. چنانچہ لوگ اس کے پاس آ کر اس سے دعائیں کرایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. یہ عمالکہ کے علاقے میں رہتا تھا. چونکہ اس علاقے کے لوگ کافر تھے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. جب علاقے کے کافروں کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ حملہ کرنے والے ہیں تو وہ لوگ اس شخص کے پاس گئے، یعنی جس کا نام بلم باعور تھا، اور جا کر اس سے کہا تم بڑے عابد و زاہد ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتے ہیں، آپ یہ دعا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے اور ہم پر فتح نہ پا سکے. بلم باعور نے کہا میں یہ دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور جو لوگ لشکر میں ان کے ساتھ ہیں وہ سب صاحب ایمان ہیں، میں ان کے حق میں شکست کی دعا تو نہیں کر سکتا. انہوں نے اصرار کیا آپ ضرور دعا کریں. تو اس نے کہا اچھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں. چنانچہ استخارہ کیا، استخارہ میں جواب آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تم ان کے حق میں کیسے بد دعا کرو گے. چنانچہ اس نے لوگوں کو جواب دے دیا میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بدعا کرنے سے منع فرما دیا. وہ لوگ دوسرے دن پھر اس کے پاس پہنچے، اس کے لیے رشوت کے طور پر کچھ ہدیے تحفے بھی لیے گئے. اس سے کہا یہ ہدیہ تحفہ لے لو اور دعا کر دو. اب اس عابد کو جو چاہیے تھا کہ جب استخارہ کے ذریعے بات معلوم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے، تو بس ان سے انکار کر دیتا اور قصہ ختم ہو جاتا. لیکن جب ہدیہ تحفہ پہنچا تو ایک مرتبہ پھر استخارہ کرنے کی بات دماغ میں آ گئی. چنانچہ اس نے کہا اچھا میں ایک مرتبہ اور استخارہ کر لوں. اور دوبارہ جب استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو اس نے لوگوں سے منع کر دیا کہ میں دعا نہیں کرتا. ان لوگوں نے پوچھا آپ نے جو استخارہ کیا تھا اس کا کیا جواب آیا؟ اس نے کہا جواب میں کچھ نہیں آیا. ان لوگوں نے کہا بس تو پھر کام ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو روکنے کی مرضی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو منع کر دیتے، جب منع نہیں کیا اور جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اجازت مل گئی. یہ تاویل قوم نے بھی کر لی اور اس کے ساتھ اس عابد نے بھی کر لی. بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہلاکت کی بدعا کر دی الیعاذ باللہ. چونکہ یہ بدعا ایک نبی کے بارے میں تھی اس لیے قبول نہیں تو نہیں ہوئی. البتہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں کئی سال تک میدان تیا میں پھرتے رہے. یہ بلم باعور کی دعا کا نتیجہ تھا. پھر اس عابد نے قوم سے کہا میں نے تمہارے کہنے سے دعا تو کر دی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کریں گے کیونکہ میں نے پہلے ہی استخارہ کر لیا تھا. لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ نے جو گناہ کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، اب کوئی ایسی تدبیر بتا دو کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کو بربادی کا سامنا کرنا پڑ جائے. اب اس عابد نے غور کرنے کے بعد کہا میں ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس کے نتیجے میں یہ لوگ خود اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. وہ یہ کہ تم اپنے قوم کی نوجوان لڑکیوں کو تیار کرو، ان کو بنا سوار کر ان کے لشکر کے اندر داخل کر دو، اس لیے کہ یہ لوگ کافی عرصے سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، جب لڑکیاں ان کے پاس پہنچیں گی تو ان میں سے کوئی نہ کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، جب یہ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ جائے گا، اس طرح تم ان لوگوں کو ہلاک کر سکتے ہو. چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، نوجوان لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں داخل کر دیں، جس کے نتیجے میں بعض لوگ گناہ میں مبتلا ہوئے. بعض واقعات میں لکھا ہے کہ عمالکہ کی شہزادی بنی اسرائیل کے ایک بڑے سردار کے پاس پہنچ گئی. وہ سردار اس شہزادی کو لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آیا، ان سے پوچھا کہ شہزادی میرے اوپر حرام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ تم پر حرام ہے. اس نے کہا حرام ہونے کے باوجود میں اس کو آج اپنے ساتھ لے جاؤں گا. چنانچہ اس کو لے گیا، پھر اس کے ساتھ بدعملی میں مبتلا ہوا۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے جا کر ان دونوں کو نیزے سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اس بدعملی کے عذاب کے طور پر بنی اسرائیل کے اندر تعاون کی بیماری پھوٹی۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، یہ تعاون اس عذاب کا بقیہ حصہ ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ سب کچھ بالم باعور کی تجویز، یعنی اس عابد شخص کی تجویز کی بنا پر ہوا۔ اس نے امالکہ کو یہ ہیلا سکھایا تھا۔ اب اس دیکھیے، اس عابد جو اتنا بڑا عابد اور عالم اور مستجاب الدعویٰ تھا، لیکن جب اس کا دل پھرا تو انجام کو پہنچا دیا، پہنچا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ کا ہے، اس کا مفہوم ہے، ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، پھر شیطان ان کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے جیسی ہوگی، اگر اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ، یا اس کو چھوڑے تب بھی ہاں پہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بلم باعور کی حکایت اس کی نظیر ہے، یعنی اس عابد کی حکایت اس کی نظیر ہے، حالانکہ وہ اتنا بڑا عالم، عابد اور مستجاب الدعویٰ تھا، اور لوگ اس کے پاس جا کر اپنے لیے دعائیں کراتے تھے، لیکن اس کا انجام یہ انجام ہوا۔ دل پلٹتے دیر نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ ظلمت کی طرف کسی کا دل ویسے نہیں پلٹ دیتے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے ایک مسلمان کافر بن جائے، بلکہ اس شخص کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر دل پلٹے جاتے ہیں۔ وہ حرکت یہ ہوتی ہے کہ اپنی عبادت پر گھمنڈ ہو گیا، تکبر ہو گیا، اور تکبر کا نتیجہ میں بڑے بڑوں کے قدم توڑ دیے گئے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک حکایت لکھی ہے، یہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تہجد پڑھ رہے تھے، اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک نور چمکا، پوری فضا منور ہو گئی، اور اس نور میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا، جو عبادت اب تک تم نے ادا کر لی وہ کافی ہے، اور آج کے بعد تم پر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، تمام عبادات کی تکلیف تم سے اٹھا لی گئی۔ یہ آواز نور میں سے آئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیری عبادتیں اس درجے میں قبول ہو گئیں کہ آئندہ کے لیے تجھے عبادتوں سے فارغ کر دیا گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جب یہ دیکھا نور سے جب یہ نور دیکھا اور آواز سنی، فوراً جواب دیا، کمبخت دور ہو جا، اور ایک جگہ فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھا، اور مجھے دھوکہ دیتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عبادتیں معاف نہیں ہوئیں، اور ان سے عبادتوں کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، مجھ سے ختم ہو جائے گی، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ دیکھیے یہ شیطان نے کتنا بڑا وار کیا، اور ان کے دل میں عبادت کا ناز آ جاتا تو وہیں پھسل جاتے۔ لوگ کشف و کرامات کے بہت پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے شیطان کا یہ بہترین وار تھا، لیکن شیخ تو شیخ تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سے تو عبادت کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، میرے اوپر سے کیسے ختم ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نور چمکا اور فضا منور ہوئی، اور اس نور سے آواز آئی، اے عبد القادر، آج تیرے علم نے تجھ سے بچا لیا، ورنہ میں نہ جانے کتنے عابدوں کو اس وار کے ذریعے تباہ کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ فرماتے ہیں، فرمایا کب وقت دوبارہ مجھے دھوکہ دیتا ہے، میرے علم نے نہیں مجھے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ یہ دوسرا جملہ حملہ پہلے حملے سے زیادہ خطرناک اور زیادہ سنگین تھا، کیونکہ اس کے ذریعے ان کے اندر علم کی بڑائی اور اس کا ناز پیدا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے کہ پہلا حملہ اتنا سنگین نہیں تھا، کیونکہ جس شخص کے پاس ذرا سا بھی شریعت کا علم ہو وہ اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ سمجھ سکتا ہے کہ زندگی میں ہوش حواس کی حالت میں کسی انسان سے عبادات معاف نہیں ہو سکتی، لیکن یہ دوسرا حملہ بڑا سنگین تھا، نہ جانے کتنے لوگ اس حملے میں بہک گئے، اس لیے اس میں اپنے علم پر ناز پیدا کرنا مقصود تھا، اور یہ باریک بات ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تکبر کا علاج یہ ہے کہ آدمی سوچتا رہے کیسے کیسے بڑے صاحبان علم، صاحبان معرفت، عبادت گزار متقی پارسا بھی جب گھمنڈ میں مبتلا ہوئے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ الاعاذ باللہ، لہذا دل سے گھمنڈ کو نکالو. اگر تم دین کے رستے میں لگ گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خلق خدا کی تحقیر میں لگ جاؤ، ساری دنیا کے مخلوق کو جہنمی سمجھنے لگو. ایک حدیث میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ ہو گئی تو سب سے زیادہ تباہ ہو کہنے والا وہ شخص ہے جس شخص کو اپنے ایوب نظر نہیں آ رہے ہیں. اور ساری دنیا کے ایوب کے پیچھے پھر ایوب کی تلاش کرتا پھر رہا ہے اور ان کی تحقیر کر رہا ہے، تو وہ شخص سب سے زیادہ تباہ اور سب سے زیادہ برباد ہے. خیر، بیان تو آگے بھی چلے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی، سچے دل سے توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادت، اپنی جو چلنا ہے اس دین پر، اس پر کسی قسم کا گھمنڈ نہ آنا چاہیے، تکبر نہ آنا چاہیے. پتہ نہیں کب کس کون کس درجے پہ پہنچ جائے اور کون کہاں سے کس درجے سے نیچے اتر جائے. تو اللہ تعالیٰ اللہ والے فرماتے ہیں کہ حضرت اکثر جیسے فرماتے ہیں کہ یہ دل بن جائے، دل سنور جائے، دل صاف ہو جائے، دل شفاف ہو جائے، دل بن جائے، شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جائے، نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائے، اور شریعت مطہرہ پر مستحکم طریقے سے چلنے والا بنا دیں. اور حضرت کے لیے بھی دعا کریں. الحمدللہ آج کل حضرت کا آپریشن ہو گیا تھا اور اللہ نے بڑی عافیت والا معاملہ فرمایا. کل صبح 10 بجے پہنچ گیا تھا ہاسپٹل، 12 بجے آپریشن تھا، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا پروسیجر تھا، اور اس کے بعد ہوش آئی، آئی سی یو میں رکھا، پھر حضرت کو واپسی روم میں منتقل کیا، اور آج الحمدللہ چھٹی ہو گئی، ڈسچارج ہو کے گھر تشریف لے آئے ہیں. کچھ دن تک کبھی حضرت کی جو انہوں نے احتیاط بتائی ہیں اور ملاقات ایک ہفتے تک کبھی فرمایا ہے، فیصل بھائی بھی جیسے میسج بھی کیا ساتھیوں کو کہ ایک ہفتے تک ملاقات، ابھی اس کے بعد پھر ساتھیوں کو میسج کریں گے. الحمدللہ آپ سب حضرات نے دعا بھی فرمائی اور مزید دعاؤں کی بھی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سایہ سلامت رکھے، ان سے مزید مستحکم طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں، جیسے فرماتے ہیں کہ دل میں اپنے اللہ کا مبارک نام نقش کر لے، رنگ نقش یا جس طرح بھی تصور ہو کہ اللہ کا نام دل پہ نقش ہے، جو بھی رنگ سے جس طرح بھی ہو اپنے دل پر توجہ دے کہ اللہ کا مبارک نام ہے، اللہ کا برکت والا نام ہے، فتبارک اسم ربک، بڑا مبارک زنا نام ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو مجمع میں یاد کرو تو مجمع میں یاد کروں گا، خلوت میں یاد کرو تو اپنے اللہ تعالیٰ خود تنہائی میں اپنے اس کا ذکر کرتے ہیں. تو فضیلت اور بھی بڑے اللہ کے نام کی ہے، ذکر کرنے کی ہے، جہر کی بھی ہے، ہمارا ذکر خفی ہے دل میں، چپکے چپکے اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے یاد کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ. یہاں پہ آنا، مشق کرنا ہے، اصل طریقہ اور ذکر اپنی تنہائیوں کو آباد کرنا، اپنی تنہائیوں میں دل ذکر کی طرف لگ جائے اور ذکر سے بھی مذکور کی طرف ہو جائے. جب ذکر کرتے کرتے ایک وقت ہے، جیسے فرماتے ہیں کہ ایک سیڑھی پہ چڑھے اور شخص چھت، سیڑھی کس لیے ہوتی ہے؟ چھت پہ چڑھنے کے لیے. اب سیڑھی ہی بناتا رہے یا کسی کے دروازے پہ دستک دی، کسی کو کہا فلانے صاحب، اب وہ سامنے آ جائے، اب اس کا نام لیتا رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ اسے باتیں کرے گا. اس لیے اپنے اللہ سے باتیں کریں آگے، ذکر سے مقصود جو مقصود حاصل ہے اسے باتیں کریں، اس کو یاد کریں، اس کو تنہائیوں میں یاد رکھیں، اپنی جلوتوں میں، اپنی خلوتوں میں. تو اب تھوڑی دیر متوجہ ہو کر ذکر کر لیں. اللہ
اللہ اکبر.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم سلم ديننا وسلم اسلامنا وسلم ايماننا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ہمارے حالوں پر رحم فرما، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما کر اے اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرما، صفات و صلاحیتوں سے متصف فرما، اپنے حضرت کی پوری تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے حضرت کی زندگی میں، صحت میں، صفات میں، صلاحیتوں میں، عمر میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ صحت و عافیت نصیب فرما، ہمارے حضرت کا سایہ تا دیر ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھنا. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے، خیر کا معاملہ فرما دے. اے اللہ جو بڑے ہمارے کہہ رہے ہیں اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں. اے اللہ ہم سب کا، پوری امت کا خاتمہ ایمان پہ کر دینا. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، مسلمان عزیز و قائل رشتہ دار، ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری ماں جی کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبر کو منور فرما دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم فضل رحم عافیت کا معاملہ فرما، دین دنیا کی ساری خیر خوبیاں نصیب فرما، ہر قسم کے فتنوں اور شروں سے محفوظ فرما. اے اللہ شریروں کے شر سے بچا لینا، حاسدین کے حسد سے بچا لینا. اے اللہ خاتمہ قابل ایمان پہ کر دینا، موت کی سختی سے بچا لینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات عالی کا بھروسہ و یقین نصیب فرما، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو خیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، ان خیروں میں ہم سب کو حصہ نصیب فرما دیجیے. اللہ جن جن شروع سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، ان سب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے. جزا اللہ عنا محمد وحده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين
آمين.